أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ مؤمن ہے جس کی ایک رکوع کی تلاوت کی گئی ہے. یہ 24ویں پارے میں ہے. حامیم سے جو سورے شروع ہوتے ہیں ان کو حامیمات کہتے ہیں. گزشتہ کا جو ہمارا درس تھا وہ چونکہ حامیم پر تھا, حامیم تنزیل السجدہ, تو اب جو حامیمات ہیں ذہن میں آیا کہ ان کا درس ہو جائے. ویسے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہے, وہ اتفاقاً شروع کر لیے تبرکاً, یعنی اس دن درس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن قرآن پاک کی کچھ صورت ہو جائے تلاوت کے اعتبار سے تو اس کا ایک رکو پڑھ لیا گیا تھا, تو جب پڑھ لیا گیا تھا تو اس کو مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس کو پورا کر لیں, تو اس لیے پہلے وہ ہو گیا. یہ سات ہیں حامیمات کے نام, حامیم کے نام سے اس طرح سات سورے شروع ہوتے ہیں, ان کو حامیمات کہتے ہیں. ان کی خاص فضیلت بھی ہے. اس کو مغز قرآن بھی کہا گیا ہے کہ جو حامیم سے سورے شروع ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو مغز قرآن فرمایا ہے, اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ دیباج القرآن, یعنی اس کا جو لباس ہوتا ہے کسی شے کا, اس میں جو سب سے اچھا لباس شمار ہوتا تھا وہ ریشمی اور مخملی شمار ہوتا تھا, تو اس کو گویا اس سے تعبیر کیا گیا ہے. فضیلت بھی آئی ہے ان سورتوں کے پڑھنے کی. چنانچہ آیت الکرسی کے ساتھ کوئی آدمی یہ سورہ مؤمن کی تین آیتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس دن جس دن یہ تلاوت کرتا ہے تمام مصائب سے اور تمام مکروہ باتوں سے اللہ پاک اس کو حفاظت دے دیتے ہیں. حامیم ایک آیت ہے, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دوسری ہے, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ تیسری ہے، الیہ المصیر تک کی ہے، آسانی سے یاد بھی ہو سکتی ہے. تو آیت الکرسی کے ساتھ ان تین آیتوں کے روزانہ پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ جو آدمی ان تین آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو تمام آفتوں سے، آیت الکرسی کے ساتھ، تو اس دن اس کو تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور حفاظت نصیب فرما دیتے ہیں. مضامین جو ہیں حمیمات کے زیادہ تر ایمان والوں کے احوال اور کافروں کے احوال اور قیامت کے حالات پر مشتمل ہیں. مرنے کے بعد جو زندگی ہے اچھوں اور بروں کی، جنت اور جہنم کی، قیامت کے دن لوگوں کے حالات کی، ان تفصیلات کو قرآن پاک میں بہت بیان کیا گیا ہے. چونکہ دعوت اسی چیز کی دی جاتی ہے، ایمان اسی پر لانے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایمان، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تیسری بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس آدمی کے احساس سے اور آدمی کے علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی خود آدمی نہیں جان سکتا اس بات کو، اس کو وحی کے ذریعے سے ہی بتایا جاتا ہے، تب اس کو پتا چل سکتا ہے ورنہ نہیں پتا چل سکتا. اسی لیے اس پر ایمان لانے کو غیب پر ایمان لانا کہا جاتا ہے، انسین پر، نئی نظر آنے والی باتوں پر. اور ایمان معتبر وہی ہے، ایمان آدمی کا ایمان عقل میں آنے کے بعد ماننے کا نہیں ہے، دیکھ لینے کے بعد ماننے کا ایمان، نام ایمان نہیں ہوتا. جو چیز آپ کی عقل میں آ گئی اس وجہ سے آپ نے میں نے آپ کوئی بات مان لی، آپ نے کوئی بات مان لی، اس کو ایمان نہیں کہتے. محسوس کر لیا، جیسے آج جمعہ میں عرض کر رہا تھا، اب شام ہو گئی، میں ایمان لاتا ہوں کہ شام ہو گئی، ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا. مغرب ہو گئی، ہاں بھائی مغرب ہو گئی، میں ایمان لاتا ہوں، تو مغرب ہو گئی وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، اس پہ ایمان لانے کی کیا بات ہے، وہ تو ہو ہی گئی، اس کو ایمان لانا بولتے ہی نہیں. حالانکہ آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی، آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں شام ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا کہ صبح ہے، مگر اس کو ایمان نہیں بولتے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو جو آپ کے مشاہدے میں ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. جو آپ کی سمجھ میں آیا اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سمجھ میں آنے کی مثال دی تھی، دو اور دو چار ہوتے ہیں، پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں، ایک بات ہے، عقل سے سمجھ سے اس کا تعلق ہے، اگرچہ بہت معمولی سمجھ سے اس کا تعلق ہے، مگر ہے تو سمجھ سے اس کا تعلق. اب کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہاں پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں، تو یہ تو کیا بات ہے، اس کو ایمان تھوڑی کہتے ہیں. ایمان نام ہی ہے ایک ایسی چیز کو ماننے کا جو آپ نے نہیں دیکھی، اور وہ مان لینا ہے اس اندھے کی بات پر، نبی کے کہنے پر، پیغمبر کے کہنے پر، اللہ کے فرستادہ اور نمائندے کے کہنے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، بس ختم. اور ماننا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو جیسے گواہی دے سکتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد ہم گواہی دے سکتے ہیں. دل کو پورا اطمینان، پوری تسلی، جیسے کوئی چیز دیکھ لینے کے بعد میں آدمی کو تسلی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے تو گواہی دیتا ہے وہ، ایسے ہی اللہ پر ایمان اور جو اتنی ایمانیات کی چیزیں ہیں ان پر گواہی دی جاتی ہے، اسی بنیاد پر کہ اس میں اپنے احساس سے اور اپنی عقل سے اور اپنے مشاہدے سے زیادہ اطمینان اس میں پایا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. ان صورتوں کے مضامین زیادہ تر یہی ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورت کو اس طرح سے شروع فرما رہے ہیں، حامیم، یہ مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عالم بمرادہ، اللہ و رسولہ عالم، یہی ترجمہ اس کا کرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ متشابہات کے معنی کیا ہیں یہ نہیں بتائے گئے ہیں. یا اس سورت کا نام ہے ہو سکتا ہے، اللہ پاک کا نام ہے ہو سکتا ہے، حضور کا نام ہے ہو سکتا ہے، یا دونوں کے درمیان میں کوئی کوڈ ہے، سیکریٹ ہے، کوئی راز کا جملہ ہے، وہ ان کو ہی معلوم ہے، بتایا نہیں گیا امت کو کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایسے بہت ہیں قرآن پاک میں، ایسے بہت سے الفاظ ہیں، بلکہ سب سے پہلے سورہ بقرہ جو شروع ہوتا ہے وہ بھی ایسے شروع ہوتا ہے، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور الف لام میم کا کوئی مطلب معلوم نہیں ہے کیا ہے. تاسین سے شروع ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، تاسین میم سے شروع ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، یاسین ہے، قاف ہے، نون ہے، الف لام میم صاد ہے، حامیم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، کچھ ان کے معنی نہیں معلوم ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ اللہ کے رسول کے درمیان میں راز بھی ہے یہ، اور ایمان لانے والوں کا امتحان بھی ہے کہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، کہ یا اسی کو مانتے جو سمجھ میں آئے. اب یہ تو کسی کے بھی سمجھ میں قیامت تک آنے والا نہیں، سمجھ میں آتا ہے. صوفیہ نے بہت سے راز اس میں دریافت کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ویسے نہیں، وہ استعمال ہے اس میں غلطی کا بھی. کشفی چیز ہوتی ہے، وہ کشف جو ہے وہ شرعی دلیل تو ہے نہیں، ہو بھی سکتا ہے وہ مطلب وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ہو. ان کے لیے اطمینان کی چیز ہو سکتی ہے کسی درجے میں، لیکن امت کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتی وہ چیز. اس لیے یہ ہے کہ امتحان ہے اس میں امت مسلمہ کا. یوں کہتے ہیں کہ بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو مطلب ہے اس کا وہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں اگرچہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بعض چیزیں دین میں ایمان میں ایسی ہیں کہ اجمالاً ماننے کی ہوتی ہیں. اجمالاً ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل گنوار جاہل آدمی، کوئی ایک دم جاہل خاتون، بالکل عمر رسیدہ، بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، حالانکہ سمجھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتے. اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ صحیح. اب کیا کیا فرمایا کیا ہے میری عقل تھوڑی ہے کہ میں لے لوں کہ آپ نے کیا کیا فرمایا ہے. علیکم بدین العجائز، یہ بوڑھیوں کا جو دین ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے حضور نے فرمایا، کیونکہ وہ سادہ ہوتا ہے اور بالکل اجمالی ہوتا ہے، اس میں تفصیلات ہوتی نہیں، اس میں ڈیٹیل ہوتی نہیں کچھ. ٹھیک ہے، جو آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں مانتی ہوں. ایک ہوتا ہے دین العجائز، وہ ایمان پر اجمالی بات کرنا. ایک ہوتا ہے دین العجائز، وہ جس میں بڈیاں بہت سے مسئلے خود سے بیان کیا کرتی ہیں، بلی سامنے سے آگے نہیں جانا، وہ جو بڈیوں کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا، شادیوں کے، رسومات کے، نیک فالی کے، بدشگونی کے، اور اسی طریقے پر بہت سے خوشیوں کے موقع پر، بہت سے غموں کے موقع پر، رات میں یہ کام نہیں کرنا، دن میں وہ کام نہیں کرنا، وہ کپڑے ایسے نہیں پہننا، وہ ویسے نہیں پہننا، جھاڑو یہاں سے شروع نہیں کرنا، ایک ان کا اپنا دین بھی ہے. وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، وہ تو ساری رسومات اور خرافات ہیں جو ان لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گئے ادھر سے ادھر سے، پتا نہیں کس طریقے سے آ کے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے اجمالی ایمان، جاہل سادہ آدمی کا، تو اس کو کچھ تفصیلات نہیں معلوم ہوگا، بس آمنت بما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا اس چیز پر جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جب کیا لے کر آئے اس کی تفصیل، وہ ظاہر ہے کہ سب کو نہیں معلوم ہوتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کی تہ تک جانا، اس کی باریکی تک جانا، یہ تو اچھے اچھے علماء کے بس کی چیز بھی نہیں ہوتی. اس میں اتنی ڈیٹیلس ہیں، اتنی تفصیلات ہیں، اتنی باریکیاں ہیں، بڑے اور عارفین علماء ربانی سینکڑوں سالوں میں، ہزاروں سالوں میں ایک دو ایسے پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ اس کو کسی درجے میں پاتے ہیں، ورنہ مفسرین، محدثین، محققین تھوڑی تھوڑی باتوں پر ورک کیے ہوئے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علوم عطا فرمائے تھے اس کی کوئی حد تھی نہ اس کا کوئی حساب ہے. اس کو احاطہ کرنا مشکل ہے، اس کو جمع کرنا مشکل ہے، اس کو ایک ساتھ بیان کرنا مشکل ہے. اس میں اتنے راز ہیں، اتنی تفصیلات ہیں. اچھا پھر یہ کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے جس آدمی کو فیضان ملتا ہے اتنا اس پہ کھل جاتی ہے بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر جتنی مجھے اللہ نے سمجھا دی ہے میں بیان کر دوں تو ایک اونٹ پر آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. کاغذوں میں لکھ کے ایک اونٹ پر لادا نہیں جا سکتا ہے اس کو، جتنی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، آپ اندازہ لگائیے پھر پورے قرآن پاک کا کیا حال ہوگا. اور ان کی یہ فہم تھی تو پھر دوسرے خلفاء کا کیا حال تھا؟ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، ان کا کیا حال تھا ہوں گا؟ وہ تو چوتھے خلیفہ ہیں. عمر فاروق کا علم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے بہت بڑا مانا گیا ہے. خود حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ان کے علم کا دسواں علم میرے پاس ہے، حضرت عمر کے علم کا. یہ ایک دنیا ہے پوری، بحر زخار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں کوئی حد و نہایت نہیں. اور یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا جس میں ہے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. ساری زمین کے درختوں کو قلم بنا دو اور سارے زمین میں پائے جانے والے سمندروں کو روشنائی بنا دو، اور مزید اتنی روشنائی کا کہیں سے لا کے انتظام اور کر لو تو بھی اللہ پاک کا علم ختم ہونے والا نہیں، اس کو لکھا ہی نہیں جا سکتا، اس کو جمع ہی نہیں کیا جا سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی علم کا فیضان تھا، اللہ نے صفت علم کی تجلی فرمائی ہوئی تھی تو وہ علم کھلا ہوا تھا. اب جب وہ علم کا فیضان تھا تو ہر امتی پر جو اس کی استطاعت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں تو وہ خود ہی اتنا بہت ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے اصل ایمان تو اجمالی ہی ہوتا ہے، ہمارا ایمان ایمان ضمنی کہلاتا ہے، ایمان بالتبع کہلاتا ہے. خود لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لفظوں میں اتنی حقیقتیں ہیں اور اتنی باریکیاں صوفیاء نے لکھی ہیں کہ ان جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں ان باریکیوں کو سمجھنا بھی مشکل ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے جو لکھی ہوئی ہیں آلریڈی. اور پھر اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایمان بالتبع ہے، یعنی ہم لوگوں کے اوپر جنتی ہونے کا یا مسلمان ہو جانے کا یا جہنم سے آزاد ہونے کا بچنے کا جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے اور اس کا مطلب ہم نے وہ لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، بس ختم. لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان وہ ہے، مطلب کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے اور مطلب کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے بس ہم نے وہ مطلب لیا. اب کیا تھا آپ کے پاس اس کا مطلب پوری گہرائی کے ساتھ؟ ایک ہے سادہ سیدھا مطلب، ایک ہے اس کی گہرائی کے ساتھ مطلب، وہ تو حضور کو ہی معلوم ہے اور جن کو جتنا علم ہو سکا اس میں اتنا ان کو اندازہ ہوتا رہتا ہے اور جتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا وہ کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہم، عجیب بات یہ. ہم جو پڑھتے ہیں وہ سنایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے اور دیکھنے میں لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ ہی ہے، ساتھ سے سمپل سی بات ہے، محمد رسول اللہ یہ سمپل سی بات ہے، گہری بھی اتنی ہے، سہل ممتنا والی بات ہے. سمجھنے والے کو چھوٹے سے چھوٹی بات بھی لگتی ہے اور نہیں سمجھنے والے کو بڑی سے بڑی بات بھی ہے. وہ یعنی جو جتنی گہرائی میں جانا چاہے جا سکتا ہے. تو حامیم پر یہ بات یاد آ گئی کہ کچھ چیزیں اجمالاً ہی ایمان دین میں ایمان لانے کی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے لیول ہر آدمی کا الگ 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 ہوتا ہے. تو بحیثیت مجموعی دین کی تشریح میں جو دین کے ماہرین ہیں ان پر ٹرسٹ کرنے سے ہی کام چل سکتا ہے، خود سے نہیں ہونے والی ہے، یہ معمہ خود سے حل نہیں ہوتا کبھی بھی، کیونکہ ایک کے اوپر ایک فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ بات اللہ تک جاتی ہے، بس اللہ ہی سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والے وہی. اس لیے ایسے جملے رکھے گئے ہیں قرآن پاک میں شروع میں کہ جس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، جو غلبے والا ہے. ایک ترجمہ اس کا عزیز کا غلبے والے سے کرتے ہیں اور دوسرا قادر سے، اور ایک ترجمہ اس کا الذی لا یوجد لہ مثل، اس اللہ کی طرف سے ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا، اور جو جاننے والا اس کی طرف سے ہے. عزیز ہے، علیم ہے اور گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اتنی صفات، چھ صفات بیان کی گئی اور پھر اس میں اللہ رب العزت کا نام بھی ساتھ میں سب سے پہلے لیا گیا. خود اللہ تو اللہ پاک کا نام ہے، باقیہ سب ذاتی نام ہے، باقیہ سب صفاتی نام ہے، اسماء صفاتیہ ہیں، صفت کو بتانے والے ہیں، اور اللہ میں ساری صفتیں ہوتی ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بعد میں پھر اللہ کی خاص صفتوں کا تعارف کرایا گیا کہ یہ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اور یہاں بعض مخصوص صفتوں کا بہت سے مخصوص مصلحتوں کی وجہ سے ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک اپنا ہی ذکر زیادہ کرتے ہیں چونکہ قرآن پاک کے ذریعے سے مقصود لوگوں کو اللہ ہی کا تعارف کرانا ہے، اللہ کو پہچاننے والی ہو جائے مخلوق. قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کی بندگی کے سلیقے اور قرینے کو سکھانے کے لیے. تو اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے جو کہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، اور جو علم والا ہے اس کے علم کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غافر الذنب ہے, وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے, قابل التوب ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے, ذی الطول اور فضل کرنے والا ہے, طول فضل کو کہتے ہیں. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, الیہ المصیر, اسی کی طرف سب کو جانا ہے, اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے, وہ ایسا ہے کہ سب کو اس کی طرف پہنچنا بھی ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ ایسے اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے تو سمجھ لو کہ کتنے دھیان سے اس کی بات لینی ہے. یہ اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں تحاون نہ کرنا اس کے ساتھ, ہلکا نہ سمجھنا اس کو, معمولی نہیں سمجھنا, چونکہ یہ جس نے یہ کتاب اتاری ہے کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے, اس کی ایسی صفات ہے, ویسے کمالات والا ہے, ایسی خصوصیتوں والا ہے, تو اگر تعاون کرو گے تو بھی بھگتنا پڑے گا. ویسے معمولی سا افسر ہوتا ہے, معمولی سا بادشاہ ہوتا ہے, معمولی سا حاکم ہوتا ہے, معمولی سی گورنمنٹ ہوتی ہے, تھوڑا سا پاور اس کے پاس ہے, اس کا کوئی آڈر آدمی ماننے سے آگے پیچھے کر دیتا ہے تو وہ کیسے اپنے نخرے دکھاتی ہے. اچھا ہم بتاتے ہیں ابھی ہم ہیں کیا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ تحاون نہیں کرنا اس کے ساتھ, اور دوسرے یہ کہ اس بات کو لینے کے لیے ہماتن متوجہ ہو جانا, اور پوری طلب سے لینا, پوری چاہت سے لینا, پورے شوق سے لینا, پوری رغبت سے لینا. اور صفات اس انداز کے ذکر فرمائے گئے ہیں کہ جس میں ایک انسان کو ڈھارس بھی ہے اور تھوڑا سا ڈرا بھی جا رہا ہے. زیادہ ڈھارس بنائی گئی ہے, زیادہ سنبھالا گیا ہے اس کو, تھوڑا سا ڈرایا گیا ہے. وعدوں اور وعیدوں کو شامل ہے یہ صفات, اور ترغیبات اور ترہیبات کو شامل ہیں یہ صفات. رغبت دلانے والے جو مضامین جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ترغیبات کہتے ہیں, اور ڈرانے والے جو مضامین ہوتے ہیں ان کو ترہیبات کہتے ہیں. فضائل اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ترہیب اور ترغیب ہوتی ہے, اور وعدے اور وعیدیں ہی زیادہ ہوتے ہیں, چونکہ اس میں یا تو ڈرانا ہوتا ہے بندے کو یا شوق دلانا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اپنی جن صفتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے وہ ترغیبات اور ترہیبات پر مشتمل ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرنے کے لیے انہی صفات کا ذکر کیا تھا عام طور پر, اور اپنے اعمال کو لکھا تھا کہ نصیحت ایسے کیا کرو. تبلیغ کے اصول اس میں سکھا دیے گئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھتا تھا, وہ نظر نہیں آیا, کسی اور دین و مذہب کا تھا مگر آ کے بیٹھتا تھا, بہت دن تک نظر نہیں آیا. پوچھا کہ بھی ایک آدمی آیا کرتا تھا, کیونکہ ان کے پاس دوسرے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے ہر زمانے میں اہل اللہ کے پاس, بزرگوں کے پاس, حتیٰ کے صحابہ تک آپ کو ایسے ملیں گے, حتیٰ کے سرکار کی مجلس میں غیر مسلم بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہودی کا قصہ ہے نا, یہودی کا بچہ آ کے بیٹھتا تھا حضور کی مجلس میں, نظر نہیں آیا تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ کیا ہوا, ایک بچہ آ کے بیٹھتا تھا, وہ یہودی کا کدھر گیا؟ کہا کہ حضرت وہ تو بیمار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو اس کی عیادت کرتے ہیں. وہ گئے تو بالکل وہ آخری مرحلے میں تھا زندگی کے, مرنے والا تھا. آپ نے اسے فرمایا کہ بھائی اتنے دن تو میرے پاس بیٹھا, ایمان قبول کر لے تاکہ نجات مل جائے. اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا, کہنے لگا ابا جان آپ کیا بولتے ہیں, آپ کہیں تو ایمان لے آؤں ان پر, نہیں تو پھر میں خاموش رہ جاؤں گا. تو اس یہودی نے کہا کہ آتے ہو ابو القاسم, مان لے ان کی بات. کیونکہ یہودیوں کا دل مانتا تھا, تسلیم کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور بیٹا جو ہے نا اس کے ساتھ شفقت بھی تھی, تو یہ چاہتا تھا یہودی کہ یہ جہنم میں نہ جائے. ضد ایسی تھی کہ خود جہنم میں جانے کو تیار تھے کم وقت. لیکن اولاد کے بارے میں بہرحال آدمی شفیق ہوتا ہے, تو وہ سچویشن کچھ ایسی ہوئی وہاں پہ کہ وہ گھبرا گیا, کہنے کے مان لے بس, مان لے ایمان لے آ, تو وہ مسلمان ہو گیا. وہ فوراً اس کا دم نکل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, ایک یہودی کے بچے کو جہنم سے بچا دیا, وہ جنت میں جانے کے قابل ہو گیا. یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ جب تک آدمی ایمان نہ لائے کوئی یہودی, کوئی غیر, یعنی غیر مسلم, کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ شفقت کے ساتھ یہ پیغام پوری انسانیت کو دینے کا ہے. الٹا ہمارے مسلمان خود ہی کنفیوژن میں آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ جائیں گے جنت میں, یا ان کے ساتھ ہم جائیں گے جنت میں. چونکہ یہاں پہ وہ ان کو زیادہ جنت میں دیکھ رہے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی شاید ایسے ہی کچھ چکر ہوگا کہ وہ پہلے جنت میں, ہم بعد میں, کچھ ایسی بات ہے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ پیغام پوری انسانیت کو دینے کا ہے, محبت سے, شفقت سے, حکمت کے ساتھ دیجئے, مگر دینا ہے یہ کہ کوئی غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتا, چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو. اور چاہے کتنے ہی اچھے کیریکٹر کا ہو، کوئی برائی دیکھنے میں نہیں آتی بظاہر، انتہائی اخلاق والا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا پیسہ نہیں کھاتا، کسی کی زمین غصب نہیں کرتا، گالی گلوج اس کے منہ میں نہیں ہے، شراب وہ نہیں پیتا، کچھ نہیں کھاتا، مگر مذہب نہیں ہے اس کے پاس، اسلام مذہب اس کے پاس میں نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا نہیں ہے، وہ جنت کی خوشبو کبھی بھی نہیں سونگے گا، جانا تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو اس کی 500 سال سے آتی ہے، 500 سال جنت ہے باقی، اگر آدمی چل کے جانا چاہے تو 500 سال میں جائے گا، اس سے پہلے سے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا جو آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا. بتاؤ کتنی بڑی محرومی ہے انسانیت کی، کون بتائے گا ان کو؟ وہ اس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ ہم بھی صاحب مذہب ہے تو ہم بھی جائیں گے جنت میں، مگر ان کو بتانا ہے کہ بھائی جو مذہب کینسل ہو گیا وہ مقبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، ایک جہنمی کو جہنم سے اللہ نے بچا دیا، ورنہ تو وہ جہنم میں جاتا. تو حضرت عمر کی مجلس میں بھی ایسے ایک آتا تھا، وہ نہیں آیا. آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گیا؟ تو کہنے کہ حضرت اس کی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اب وہ آپ کے پاس آئے گا بھی نہیں. کیوں؟ کہنے کہ بس وہ شراب میں کباب میں مست رہتا ہے اور بالکل اس کی لائن دوسری ہو گئی، وہ کسی کے پاس آ کے اچھی باتیں سننے کا بھی نہیں رہا اس کا موڈ. ایک ہوتا ہے آدمی کا مسئلہ. تو حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے ایک خط لکھا چھوٹا سا اور فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور کسی اور کو نہیں دینا، یہ خط اسی کو دینا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو نشے کی حالت میں مت دینا، اس کو نشے کی حالت میں مت دینا، جب اس کا نشہ اتر جائے تب دینا، اور اسی کو دینا، کسی کے توسط سے مت دینا. اور ادھر خود بھی دعا کرنے لگے اور اپنے ساتھ جو حضرات تھے ان سے بھی دعا کروائی کہ اس کے لیے دعا کرو. ادھر دعا کر رہے تھے اور اس میں یہی آیت لکھ کے بھیجی تھی کہ یہ اس اللہ کی طرف سے کیا پیغام میں تجھے دیتا ہوں کہ جو کہ عزیز العلیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول ہے، اور لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہاں تک لکھ کے بھیجا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں معاف فرمانے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، سزا سخت سزا دینے والے ہیں اور فضل والے بھی ہیں. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ بھائی یہ اس کو دے دینا. عجیب بات ہوئی کہ وہ اس خط کو لے کے پڑھتا رہا بار بار، کوئی زیادہ مضمون اس میں نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا اس میں. وہ اس کو رونا آ گیا اور بہت مرتبہ پڑھتا رہا، اس کو رقت طاری ہو گئی اور توبہ اس نے کر لی اور صحیح ہو گیا، بالکل ہمیشہ کے لیے صحیح ہو گیا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیتیں ایک تو نصیحت کے اعتبار سے آدمی کو صحیح لانے کے لیے کچھ خصوصی اثر بھی رکھتی ہیں. کچھ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کو آدمی کی تربیت میں بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف آنے میں ان آیتوں کو خاص اثر بھی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کا طریقہ اصل میں بتایا ہے کہ تبلیغ میں ڈراؤ گھبراؤ مت آدمی کو، اور نفرت مت دلاؤ، اور زیادہ سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے. جس نئے آدمی کو آپ دین کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر نفرت دلانے والا، بھڑکانے والا، مشتعل کرنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی غیر مسلم کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں اور اشتعال کرنے والی بات کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ضد میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا، جو بات ماننی کی ہے وہ بھی نہیں مانتا. اشتعال دلانا ایسی چیز ہے بری بات، یعنی آدمی کو صحیح بات کی طرف بلانے کے واسطے، کہ اگر آدمی اچھے سے اچھا ہے تو بھی نہیں مانتا. ایمان والا بھی ہے، آپ نے اس کو اشتعال دلا دیا عین وقت پہ، تو بات ماننے کی بجائے ضد میں آ جاتا ہے. اس واسطے اشتعال دلانے والے مضامین سے نصیحت نہیں ہوتی. اور عام طور پر مناظروں میں اشتعال ہوتا ہے، اس لیے مناظرے سے دین پھیلا نہیں کرتا. مناظرے میں جو آدمی تیز بات کرنے والا ہے بس وہ بات کرے گا، چرب زبان جو بھی ہے، چاہے وہ سچائی پر ہو چاہے وہ نہ ہو، وہ کوئی بیس نہیں ہوتی وہ. اور یہ اشتہار وغیرہ کی تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ بس. ایک مرتبہ میں نے غالباً اس سے پہلے کبھی سنایا تھا آپ لوگوں کو، ایک مرتبہ میں ایک جگہ میں امامت کرتا تھا، اس کے سامنے قبرستان مسجد کے سامنے، روزانہ وہاں پہ آتے رہتے تھے تدہیر تکفین کے لیے، بڑا شہر ہے ظاہر ہے کہ. تب اس میں ایک آیا نہ، بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے ہی قریب میں قبر بنی، وہ اس نے جناب والا میستری استری کو بلا کے گنیٹ ونیٹ، یہ ہمارے حیدرآباد کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، گنیٹ ہے اس میں، گچی سیمنٹ یہ وہ بہت ساری چیزیں، اتنی اونچی قبر بنانے کے لیے اس کو ہدایت دے دی. ہمارے دوست صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے افتا کر لیا ہے، آپ عالم ہو کے آ گئے، آپ مفتی بن کے آ گئے، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو بولنا نہیں ہے اس کو، یہ کیا کر رہا ہے، خرافات ہے، جائز ہے اسلام میں سب ایسا کرنا قبر کو؟ मैंने कहा जायज तो नहीं है। कहने फिर आपको बोलना चाहिए था। मैंने कहा वो पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, मेरे से तो उसकी मुलाकात हुई नहीं है, हमारी मस्जिद का मुसल्ली तो वो है नहीं। कहते अभी किसको क्या इस हिसाब इस मौके पर कैसे समझाए, नहीं 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 धरना नहीं किसी के बाप को, बोले बोलना चाहिए हक बात को ये है वो। मैंने कहा भाई आप बोलो जाकर। वो चले गए साहब, कहने लगे ये बिदत है, ये हराम है, ऐसा करना गलत है, ये है वो है। तो मौके की बात है, बाल बोले वो जाके, उन्होंने भी मुफ्ती थे वो साहब हमारे दोस्त, वो इस अंदाज से बोले कि वो मुश्तहिल हो गया, तबीयत उसकी तेजी में आ गई, मुश्तहिल हो गया। तो उसने उससे पूछा, वो जो मिस्त्री आया हुआ था उससे पूछा कि मैंने तुझे कहां तक बनाने को कहा था, तो उसने बताया कि आपने 3 फीट बनाने को कहा था, लेकिन इसको 5 फीट बना। इसके बाप की ये खबर है, ये तो मेरी अम्मा की खबर है, जितनी जाए मैं बना लूं। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता बनाने से मना फरमाया, हदीस शरीफ मशहूर है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजस्स अल-क़ुबूर व अय्युबना अलैहा, कब्रों को गच्ची लगाने से और कब्रों पर इमारत बनाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लेकिन अब ये बात को मना करना अगर इश्तियाल वाले अंदाज में हुआ तो आप एक हुजूर के उम्मती को, हुजूर की बात पर यकीन करने वाले को हुजूर की बात नहीं मनवा सक रहे। इश्तियाल में ये होता है, इसीलिए मां इलियासा रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में यह है ना कि नहीं अनिल मुनकर, यानी बुराई से रोकना एक बहुत बड़ा फन है, अमर बिल मारूफ से भी बड़ा फन है असल में। इसलिए उम्मत को उमूमियत के साथ में नहीं अनिल मुनकर के लिए नहीं लगाया गया है। उन्होंने जमाने की मिजाज को समझकर अमल बिल मारूफ का रिवाज आम किया। चूंकि इस्तेदाद ही नहीं है तो नहीं अनिल मुनकर लेगी का जिद में आ जाएगी, जबकि नहीं अनिल मुनकर अमर बिल मारूफ से बड़ी चीज है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दो काम है ये, और दोनों फर्ज हैं ये। जो अच्छाई का हुक्म करना वो भी फर्ज होता है, जो बुराई है उससे रोकना वो भी फर्ज होता है, और बुराई से रोकना ये मुकद्दम होता है अमर बिल मारूफ से। अगर बुराई से नहीं रुकेगा बंदा, नेकियां करता रहेगा तो उसकी बुराइयां उसकी नेकियों को खराब करती रहेंगी, और बुराई और भलाई को आप जब भी जमा करेंगे तो बुराई का असर गालिब हो जाता है। एक आदमी नमाज भी पढ़ रहा, रोजे भी रख रहा, ज़कात भी दे रहा, नेक काम भी कर रहा, उसके साथ गुनाह भी कर रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे, उसके पेट में वहां पे कुछ भी जमा नहीं रहता। इसकी मिसाल करीब करीब ऐसी है, पूरी 100% नहीं, समझने के वास्ते करीब करीब इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दूध में या पानी के अंदर पेशाब गिर जाए। एक एक जग पानी के अंदर एक ड्रॉप पेशाब का अगर गिर जाएगा तो पूरे जग को आप ये नहीं बोलेंगे कि एक ड्रॉप पेशाब से क्या होता है, एक कतरे पेशाब से क्या होता है, जग में तो लाखों लाखों कतरे मौजूद हैं। लिहाजा पानी ज्यादा है और पानी से जो है ना पाक हो जाएगा, तो ये पेशाब के गिरने से पानी पाक ही है, इससे क्या होने वाला नहीं बोलते। उस एक कतरे पेशाब का एतबार करके पूरे जग को नापाक बोलते हैं। एक जग पानी है, एक ड्रम पानी ले लो, जग नहीं, एक ड्रम पानी आपके पास है तो भी उसमें एक कतरा पेशाब अगर गिर जाएगा, एक कतरा शराब गिर जाएगी, एक कतरा खून का गिर जाएगा, पूरा पानी नापाक हो जाता है। हालांकि ये पाक है ये नापाक है, नापाकी की मिकदार थोड़ी है, पाकी की मिकदार बहुत ज्यादा है। थोड़ी चीज भी ज्यादा चीज पर गालिब, नतीजा अर्जल के ताबे होता है। ऐसे गुनाह से बचना जो है ना वो असल है उम्मत का। फराइज और वाजिबात के बाद नेकी करना ज्यादा, ये इतना ज्यादा अहम नहीं है, गुनाह से बचना वो उससे ज्यादा अहम है। उम्मत इसको भूल गई है, फिर ये खैरात कर लो, सदकात कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और हर किस्म के खुराफात में पड़ी हुई है। गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं है। जब गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं है तो आप समझ, कुछ दिन बचता है अपने पास? नहीं बचता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंतजाम ये किया बंदों की आसानी के वास्ते कि नेकी को हम 10 मिसल से दिया करेंगे और बुराई को उसके बराबर रखेंगे। अस्सैया तो बिमिसलिहा, सैया जो है एक मिसल के एक ही सैया शुमार, एक बुराई एक ही बुराई शुमार होगी, एक नेकी 10 नेकियां शुमार होंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक नेकी 10 शुमार होंगी और एक बुराई 1 शुमार होगी। कयामत के दिन अगर एक मुसलमान इतना भी लेके नहीं आया कि नेकियां और बुराइयों को बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो नेकियां अगर 10 गुना कम करेगा तब जाके बराबर होंगे ना। एक नेकी 10 के बराबर है और एक बुराई 1 के बराबर है, समझ आ रहा नहीं? तो अगर किसी आदमी ने 10 नेकियां की और 100 बुराइयां की तो दोनों कितने होंगे? बराबर हो जाएंगे। मगर ऐसा भी नहीं होने वाला है, ऐसा भी ज्यादातर तादाद तो वही होंगी ना कि जिनके नेकियों का पल्ला जो है ना भारी नहीं होने वाला है। अल्लाह भारी कर दे हम सबका, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کھڑے ہوں گے وہاں اسی وقت اسی کام کے لیے نا، وہاں پہ آپ شفاعت کرنے کے لیے پل صراط کے پاس کھڑے اسی لیے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیجئے، کچھ کر دیجئے بس ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے کے بارے میں کوئی کھیل نہیں ہے بھاری ہونا. اور حضرت علی نے فرمایا کہ اگر 10 گنا کم بھی نیک اعمال بندہ لے کر آئے گا تو بھی برابر ہو جانے والے ہیں برائیوں کے مقابلے میں. یہ تو حالت ہے عام. اور جب فساد کا زمانہ ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حال ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے کہ یہ کتاب جو نازل کی ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غلبے والے ہیں، یعنی اللہ قادر مطلق ہے اور غنی مطلق ہے. لا یوجد مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ العزیز کے مطلب میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو جسم نہیں ہے، چونکہ ان کا کوئی مثل نہیں ہے تو جسم والی کوئی چیز ان کے مثل نہیں ہے. اور جن کے پاس جسم نہیں ہے تو ان کے پاس میں شہوت اور نفرت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے نفرت نہیں ہے. اور جن کے پاس میں شہوت اور نفرت نہیں ہے ان کو حاجت نہیں ہے. اور جن کے پاس ان کو حاجت بالکل نہیں ہے تو وہ غنی ہیں. تو العزیز کا مطلب ہے الغنی المطلق، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اللہ ای القادر المطلق، العزیز الغنی المطلق، العلیم العالم المطلق. یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جو قادر مطلق ہے، جو غنی مطلق ہے، جس کو کبھی کسی چیز کی حاجت نہیں، اور جو عالم مطلق ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم کے اندر ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں. جزیات کلیات ہونے والی ہو گئی سو بندہ جو کرنے والا ہے وہ جو کیا ہے وہ خفیہ علانیہ جو بھی کرنے والا اس سب کا اللہ تبارک و تعالی عالم مطلق ہے. تو پھر تمام وجوہ مصالح کو اور مفاسد کو، مصلحتوں اور فائدوں کی تمام صورتوں کو جو جاننے والا ہے، اور مفسدوں اور نقصان کی دنیا اور آخرت کی ہر ایک فرد کی تمام صورتوں کو جو جاننے والا ہے، اس کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے یہ. کیا بات بول رہے ہیں سمجھ لیجیے آپ، یہ جو کتاب ہے یہ اس کی طرف سے ہے جس کی قدرت مطلق ہے، جس کا غنا مطلق ہے، جس کا علم مطلق ہے، اس کی طرف سے ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری مصلحتوں کا علم ہے، ہر ایک کی مصلحتوں کا علم ہے، قیامت تک کی مصلحتوں کا علم ہے، ہر شخص کی ہر طرح کے حالات کو وہ جانتا ہے، اور تمام نقصانات کو وہ جانتا ہے دنیا کے اعتبار کے بھی آخرت کے اعتبار کے بھی. اور اس کو اپنی ذاتی حاجت کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ غنی مطلق ہے نا، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مصلحت اپنی ذات کے لیے وہ کچھ کرے، ان کو کسی کی مصلحت لینا نہیں، مصلحت سے کچھ لینا دینا نہیں، مطلب ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے اگر دیندار ہو جائیں تو ان کی عظمت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. سارے بے دین ہو جائیں تو ان کی عظمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اور ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنی ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، صمد اور بے نیاز ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مخلوق پوری کی پوری جہنم میں چلی جائے ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، جنت میں چلی جائے تو ان کا کوئی کھا جانے والا نہیں ہے، مخلوق پوری کی پوری جنت میں جائے ان کا کوئی نقصان نہیں، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں، یا اس کا الٹا ہو جائے تو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ سارے کے سارے لوکانوں والا اتقا قلبی رجلن، سب سے زیادہ متقی دل والے ہو جائیں تو ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فاجر قلب والے، فاسق اور فاجر دل والے ہو جائیں تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اس واسطے کہ وہ غنی و حمید ہے، بے نیاز ذات ہے، صمد ہے وہ. تو اب جو کچھ کتاب میں بتایا گیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پھر ان انسانوں کی بھلائی کے لیے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے. تو پھر اب اس میں کتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ چیز تو میرے لیے خاص، اللہ پاک کو نہیں ہے اسے کچھ بھی فائدہ، وہ کھاتے نہیں وہ پیتے نہیں. تو جنت میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی رہنے کی ہیں، انجوائے کرنے کی ہے، مزے کرنے کی ہیں، اللہ میاں کے کام کی نہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. جہنم ان کے کام کی چیز نہیں ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اسے. اللہ تو اللہ پاک ہے، وہ تو سبحان ہے، فرشتوں کے کام کی چیز نہیں ہے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے. ابھی فرشتوں کا بیان آ رہا ہے آگے، اس میں تھوڑا سا ذکر آ جائے گا کہ فرشتوں کی نوعیت بالکل دوسری ہے، وہ ہے ہمارے واسطے سارا مسئلہ وہ. تو اس لیے اللہ پاک کو نہ نعمتوں سے کچھ نقصان فائدہ اس کو بچا لینا چاہیں گے وہ، اور نہ جو ہے نا نقصان کے بارے میں ان کو یہ ہے کہ سب یہ سارے کے سارے اگر جلیں گے بھونگیں گے تو کیا ہوگا، سب میں بائیکاٹ کریں گے، سب مجھ سے نفرت کریں گے، سب مجھ سے دور ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ مسئلہ ہے. ذات غنی و حمید. پھر فرمایا غافر الذنب، ہے تو وہ قادر مطلق اور غنی مطلق اور عالم مطلق، لیکن ہے گناہوں کے معاف کرنے والے. عجیب شان ہے ان کی، وہ معاف فرمانے والے ہیں. کتنے گناہ ہو جائے بندے سے، کتنی مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے اس کی، کتنا ہی سخت سے سخت گناہ ہو، بد سے بد گناہ ہو جائے، ہر آدمی چاہے یہ فیل، کوئی آدمی یہ فیل کرے کہ سب گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن اتنی بدتمیزی جتنی میں کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ ہر آدمی کا دل تقریباً یہی بولتا ہے اگر اس کے اندر تھوڑا سا اس کا ضمیر زندہ ہے اور اس کو صحیح گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں، تو اس کا دل یہ بولتا ہے کہ میں جو بدتمیزی کر رہا ہوں شاید کوئی کر رہا ہو، مجھ سے جو بدتمیزی ہو گئی شاید کسی سے بدتمیزی ہو، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ چونکہ گناہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے تو کہتے ٹھیک ہے جب معاف کر دیا، اور غافر الذم کے بعد قابل توب ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ وہ توبہ اگر کرنے والا کوئی ہے تو اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ غلطی کرنے کے بعد کوئی آدمی کہتا میں نہیں کروں گا، میں معافی چاہتا ہوں، ایک مرتبہ معاف کر دیا، دو مرتبہ معاف کر دیا، تین مرتبہ معاف کر دیا، مخلوق کی عادت یہ ہے کہ تین مرتبہ کے بعد میں چانس نہیں دیتے، اب تو تجھے نہیں بخشوں گا، اب تو تجھے نہیں چھوڑ سکتا میں، ایک وقت ہو گیا، دو وقت ہو گیا، تین وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی بولے بٹ گڑبڑ ہو گئی معاف کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیجیے، قابل توبہ ہے، ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک وہ غرغرے میں نہیں آ جاتا، غرارہ کہتے ہیں کہ جب نزا کی کیفیت تاری ہو، جب فرشتے آتے ہوئے نظر آ جائیں، جان نکلنے والی ہو، جب عالم آخرت کھل جاتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو غرغرے کی حالت کہتے ہیں، اس سے پہلے توبہ قبول کر لی جائے گی، اور بحیثیت مجموعی دنیا میں توبہ قبول کرنے کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، جب مشرق سے جہاں سے سورج نکلتا ہے ہمیشہ، اس کے بجائے جس وقت وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر گویا بڑی علامت قیامت کے سامنے آ گئی، اور قیامت کی علامت سامنے آنے کے بعد میں، بڑی علامہ سامنے آ جانے کے بعد میں توبہ معتبر نہیں ہوگی، پھر کسی کا توبہ کرنا مقبول نہیں ہوگا، جو آدمی جتنے ایمان والا تھا اتنے ایمان والا شمار ہوں گا بس، جو بے ایمان تھا وہ بے ایمان شمار ہوں گا، اور جو ایمان کے لیول میں جس لیول کا تھا بس اسی لیول کا شمار ہوگا، البتہ جو ہمارے صالحہ وہ پہلے سے کرتا تھا، آئندہ جو کرتا رہے گا اس کا اس کو ثواب ملتا رہے گا، یہ قابل التوبہ کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے، اور غافر الذنب معاف کرنا گناہ کا، یہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، چونکہ گناہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تحت المشیت ہیں، میں چاہوں گا تو سزا دے دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، گناہوں کے بارے میں نظام یہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ نیکی کے ساتھ میں ملا کے دیکھا جاتا ہے، نیکی کے حسنات اور نیکی کی بھلائی، نیکی کا نیکی پن، وہ اگر گناہ کے اوپر غالب آ گیا تو اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں آ سکا تو نہیں ختم کیا جاتا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ نیکی ان پر غالب آ جاتی ہے، اس بدی کو کھا جاتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، سیاد ان کو سیاد کہا جاتا ہے، وہ اچھے اعمال کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت بنائی ہوئی ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں انتج تنیب و قبائرہ مات انہوں نہ، اگر تم بچو ان بڑے بڑے باتوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیاحتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، پالیسی ہے، جنرل پالیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہے کہ بڑے گناہ سے تم بچو، چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے، کیونکہ چھوٹوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو برائی والا پہلو ہے وہ نیکیوں سے مغلوب ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو آخری قطرہ آدمی کے ہاتھ کا گرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم، جو آخری قطرہ آدمی کے چہرے سے گرتا ہے تو پورے چہرے سے گناہ ختم، اور حالانکہ چہرے میں بہت سی چیزیں ہیں وہ سب کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ سب صغیرہ ہوتے ہیں، جب مسا کرتا ہے آدمی تو سر کے گناہ ختم، جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ ختم، چل کے آتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں جتنے چھوٹے گناہ ہیں نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جتنے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنا ٹائم ہے وہ دو عمروں کے بیچ میں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جتنے ہیں اعمال گناہ ہوتے ہیں چھوٹے، وہ خود رمضان روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ چھوٹے سب گناہوں کو کھا جاتا، اور پھر وہ کھانے سے پہلے بھی بہت سے کھانے کا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے لیول سے یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، تو رہتے نہیں بندے کے پاس، اور یہ تطہیری نظام پاک رکھنے کا اپنے بندے کو اللہ نے اپنی رحمت سے نظام بنایا ہوا ہے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ نیکی جو ہے ان کے اثر کو ختم نہیں کرتی. کبھی ایسا ہوتا ہے سنا کہ بہت زیادہ نیک اعمال ہو گئے تو وہ بڑے گناہ کے پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں, اس سے وہ بڑا گناہ بھی اس میں شامل ہو جا سکتا ہے, مگر عموماً بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے اللہ نے غافر الذنب فرمایا پھر قابل التوب فرمایا, کہ عام گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی معاف کرنے والا ہے اللہ, اور توبہ جو ہے وہ بھی قبول کر لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بھی ہے کہ توبہ تو قبول کرنے والا ہی ہے, لیکن وہ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ وہ گناہوں کے معاف کرنے والا ہے چاہے توبہ ہو چاہے نہ ہو. اس وجہ سے اس صفت کو پہلے بیان فرمایا گیا, وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, توبہ کے ساتھ ہو بغیر توبہ کے ہو, کیونکہ گناہ تحت المشیت ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کے ایک انیکی کو پسند فرما لیں گے اور پھر اس کے بعد میں بہانہ بنا دیں گے اس کو کہ سارے گناہ چھوڑ دیں گے, چلو بڑے بھی چھوڑ دیے چھوٹے بھی چھوڑ دیے, ایسا بھی ہونے والا ہے بہتوں کے ساتھ. مگر کس کے ساتھ ہوگا یا کس کے ساتھ نہیں ہوگا نہیں بول سکتے. اس کو مراحل میں خسروانہ بولتے ہیں. مراحل میں خسروانہ کا مطلب ہے کہ بادشاہ کی ادا اور بادشاہ کا انداز ہے, بھائی ٹھیک ہے معاف کر دیا, تو آپ کو معاف کر دیا تو ضروری نہیں کہ آپ کو معاف کرے, آپ کو معاف کر دیا تو ضروری نہیں آپ کو معاف کرے. اگر یہ پانچ کو پکڑ لو یا پانچ کو چھوڑ دو کیا کر لیتے ہیں, یہ دس کو پکڑ لو یا دس کو چھوڑ دو, کون سے دس میں آپ آتے ہیں میں آتے نہیں معلوم ان کو, یعنی قاعدہ نہیں ہوتا, یہ ضابطہ نہیں ہے یہ. اب پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اہل قبائل کو, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے, لیکن سفارش ہونے ہونے تک شفاعت ہونے ہونے تک کافی ٹائم نکل جانے والا ہے, اس وقت تک مصیبت میں آ جائے گا بندہ. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے یہاں تسلی دی اپنے ایمان والے بندوں کو کہ وہ گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں. جب اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف فرمانے والے ہیں تو ہمارا کام ہے مغفرت کو طلب کرنا. وہ قابل توب اور توبہ کے قبول کرنے والے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی فرما دی, شدید العقاب, بہت سخت سزا دینے والے ہیں. حق تعالیٰ شانہ ہمیشہ اپنی دونوں صفتوں کو ذکر فرماتے ہیں, دونوں پہلوؤں کو, صفات جلال کو بھی صفات جمال کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ بس رحمت ہی رحمت ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ بڑا مہربان ہے, وہ دیکھا جائے گا. اللہ نے بہت سی جگہ پر ایک جگہ پر فرمایا نبی عبادی, میرے بندوں کو بتا دو انی ان الغفور الرحیم کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں بہت رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا تکلیف دینے والا ہوتا ہے. اب عذاب بھی ان کا ویسے ہی ہے اور معافی بھی ان کی ویسے ہی ہے. جو بندہ جرت زیادہ کرتا ہے اور ہو کیئر والی پالیسی کرتا ہے تو عام طور پر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے, اور جس بندے میں ہاتھ جوڑنے والی کیفیت, اقرار والی کیفیت, شرمندگی والی کیفیت ہوتی ہے, عام طور پر جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے گا. اسی لیے تکبر کی لائن کے جو گناہ ہوتے ہیں, تعلی کی لائن کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. حرص میں تمام آ کے الٹ پلٹ ہو گئے, گناہوں میں مبتلا ہو گیا بندہ, وہ بہت آسانی سے معاف ہو جاتے ہیں, چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان میں زیادہ بدتمیزی بے ادبی والی وہ پہلو نہیں پائے. ہے تو ہر گناہ بے ادبی ہے, ہر گناہ بدتمیزی ہے اللہ رب العزت کی شان میں, لیکن جو تکبر اور بڑے پن والے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر ایک دوسری بات ہے, وہ بہت زیادہ پکڑ کے ہوتے ہیں, مواخذے کے ہوتے ہیں, اور پوری دنیا کا بھی قانون یہی ہے, پورے حکومتوں کا بھی قانون یہی ہوتا ہے. تو عام دنیا کے انسانوں کے اندر ان کی گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے قانون میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ تو سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, مالک الملک ہے وہ. تو اس لیے فرمایا کہ شدید العقاب, وہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں, ذی الطول فضل فرمانے والے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے دو صفتیں مہربانی کی ہیں, غافر الذنب قابل التوب, بیچ میں شدید العقاب کا ایک لفظ آ گیا, پھر اس کے بعد ذی الطول کا لفظ آ گیا فضل والے ہیں. تو تین صفتیں مہربانی کی ہیں, دو پہلے ایک بعد میں, بیچ میں شدید العقاب بول کے ہیں, سخت سزا دینے والے. ڈرانے کا کام بہت تھوڑا کرتے ہیں, چونکہ بندہ اگر ڈر جائے گا تو کیا کرے گا, بندہ ڈر جائے گا بےچارا حوصلہ کھو دے گا, چھوٹے سے دل کا ہے, چننے مننے سے دل کا, اس کی حیثیت ہی کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈراتے کم ہیں, لیکن ڈرا بھی دیتے ہیں, کہ بعض مرتبہ آدمی سرکشی میں آتا ہے, فرعونیت میں آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شدید العقاب, پھر فوراً فرما دیا جی طور بہت بڑے فضل والے ہیں, لا الہ الا وہ ایسے ہیں تو پھر ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, لا الہ الا ہو. اور پھر ایک صفت یہ بھی بیان فرما دی, الیہ المصیر, یہ جو کتاب ہے جو ایسی ذات کی طرف سے ہے جس میں تمہاری ہی مصلحتیں ہیں, تمہارے فائدے کے لیے, یہ تم اگر نہیں چلو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا انسانوں کا. تو پھر وہ الیہ المصیر فرمایا, جانا بھی وہی ہے, اگر جانا نہ ہو تو فائدے کی چیز ہے, جس نے اٹھا لیا اٹھا لیا, نہیں اٹھا لیا اس نے نقصان پاؤ. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا تو ہے ہی نہیں, اب کون پوچھ رہا ہے, ایسی بات نہیں, فرمایا جانا وہی ہے. اور جب وہاں جانا ہے اپنی مصلحت کے لیے, ایک حکم دیا گیا تھا, یہ حکم کا وہاں پہ موازنہ ہونے والا ہے کہ بھائی یہ حکم ہم نے تم کو دیا تھا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلال کے ساتھ اور اپنی عظمت کے ساتھ منکشف ہوں گے, تو کیا حال ہوگا انسانوں کا, انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہے گا اور جن سے اللہ ناراض ہوں گے اس کی کمر کو اکڑا دیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور وہ اس وقت کا سخت عذاب ہوگا، سخت سزا ہوگی کہ ایک آدمی ساری مخلوق سجدے کے لیے تڑپ رہی ہے اور سجدہ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت ایسی ہے، اللہ کی شان ویسی ہے، اور ایک بندہ سجدہ کرنے کو جا رہا ہے تو اس کی کمر اکڑ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی کمرے جو ہے نا اکڑا دیجیے، سجدہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اور وہ عذاب ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ روحانی عذاب کہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ساری مخلوق مشتاق ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے پسند کرتے ہیں ان کو تو اپنی رویت کرائیں گے، دیدار کرائیں گے، اور جن کو پسند نہیں کرتے ان کو نہیں دکھائیں گے. وہ اتنا سخت عذاب ہوگا جس کی حد نہیں، جہنم سے بھی عذاب زیادہ سخت ہوگا وہ، کہ وہ سب ایک دیکھنے کی صحیح موقع پایا اللہ کو، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر نہیں دکھانا طے کر دی کہ نہیں تجھے نہیں دکھاؤں گا میں اپنے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں کر دیے جائیں گے. بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ویسی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ المصیر، سب کو وہیں جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر. اللہ کی آیتوں میں جدال کرنا، جھگڑنا، یہ کافر کرتے ہیں. جدال فی الآیات، جدال فی القرآن جو ہے نا، یہ کفر ہے. جدال کے اصل معنی آتے ہیں جھگڑنا. اب آیتوں میں جھگڑنا کیا ہے؟ تو اور یہ جو لفظ جھگڑا ہوتا ہے یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، خیر اور شر میں. ظاہر ہے کہ ایک اہل باطل غلطی والا آدمی صحیح والے سے لڑ رہا ہے، تو غلط والا صحیح والے سے جدال کر رہا ہے، تو جب صحیح والا ڈیفینس کرے گا یا جواب دے گا کچھ بھی کرے گا، تو صحیح والا غلط والے سے بھی تو جدال کر ہی رہا ہے نا. جدال دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو جدال فی القرآن ہوتا ہے ایک، جدال عن القرآن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قرآن کے ڈیفینس میں جھگڑا کرنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا. تو جدال فی القرآن جو ہے نا یہ کفر ہوتا ہے، اور جدال عن القرآن جو ہوتا ہے نا یہ ثواب کی چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے وجادل ہم بلتی ہی آسن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا کہ آپ جدال کریں مگر عمدہ طریقے سے کریں، کیونکہ نبی تو جدال کریں گے، حق کی بات کا دفاع کریں گے. یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ نوح آپ نے بڑا جدال کیا ہمارے ساتھ، اور بہت زیادہ تھی کر دی تم نے جدال کے اندر. ان کی قوم بول رہی 950 سال تبلیغ ان کو کرنے کے بعد کہ آپ نے تو بہت جدال کرتے کرتے تنگ کر دیا، ناطقہ بند کر دیا ہمارا 950 سال سے کیے جا رہے ہیں. فاتنا بما تعیدنا، جو وعدہ آپ کر رہے ہیں عذاب کا وہ لے آئیے، بس بس ہو گئی. تو پیغمبر بھی کرتے تھے، اور پھر یہ جدال فی القرآن کیا ہے؟ وہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہوتا ہے. اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ جو ناجائز ہے اور وہ جو کفر ہوتا ہے وہ ہے قرآن پر اعتراض کرنا، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا. اور حضور نے جب قرآن پاک پڑھ کے سنایا تو وہ کہتے تھے نا یہ سحر ہے، یہ کہانت ہے، یہ شاعری ہے، یہ جنون ہے، یہ آصف کے اثرات ہیں، یہ جنات کے اثرات ہیں، یہ جو باتیں کہتے تھے یہ بھی جدال فی القرآن ہے. اور قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی بات کرنا، اس کے معنی میں ایسی بات کرنا، یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ایسی بات کرنا کہ جس سے قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی تکذیب ہو جائے، جھٹلانا لازم آ جائے. نصوص میں ایسی بات کرنا جس سے دوسرے نصوص کی تکذیب لازم آ جائے. ایک آدمی کو پوری بات نہیں معلوم ہے، اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی قرآن شریف کے بارے میں کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دوسری آیت میں کیا ہے، دوسری جگہ پر آیت میں کیا ہے، یا دوسری جگہ پر حدیث میں کیا ہے، یا مضمون آیت کا یا حدیث کا ایسا ہے کہ جو تفصیل طلب ہے، بات معلوم نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات اس نے کر دی جس کی وجہ سے وہ لازم آ گیا، تو وہ جدال فی القرآن میں آ جاتا ہے. تو جدال فی القرآن میں انکار کرنا بھی ہے، جدال فی القرآن کے اندر مذاق اڑانا بھی ہے، جدال فی القرآن قرآن آیتوں کا، قرآن احکامات کا، اس پہ اعتراض اور تنقید کرنا بھی ہے، اور اس کے معنی اور مطلب میں ایسی بات بولنا ہے کہ جس سے قرآن پاک کی دوسری آیتوں کا یا حدیث شریف کی دوسری حدیثوں کا انکار لازم آ جائے. اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی بتایا کہ اپنی عقل سے توجیہ کرنا اس کی کہ یہی مطلب ہونا چاہیے، یہی تفسیر ہونی چاہیے اس کی، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہے یا نہیں ہے، یہ چیز اسلاف سے ہے یا نہیں ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے بول دیا. تو عام طور پر ایسا بولنے کی صورت میں وہ خرابی پیش آ جاتی ہے اصل میں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بحیثیت مجموعی جب قرآن پاک کی تفسیر میں ڈسکس کرنے لگ جائے غیر عالم لوگ تو جدال فی القرآن لازم آ ہی جاتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں غور و خوض اور بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض کرو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اس کی تفصیل میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, حضرت عبداللہ جو کہ ابن عباس کے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور عباس وہ بھی صحابی ہیں, تو اس لیے رضی اللہ عنہما بولتے ہیں ان کو, رضی اللہ عنہ بولنے کے بجائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ جو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا والی آیت ہے, اس میں اس بات کی ممانعت ہے کہ لوگ قرآن پاک کے معانی میں اپنی عقل سے کام لینے لگیں. جب اپنی عقل سے قرآن پاک کے معانی کو متعین کریں گے تو وہ بہت سی غلطیاں کر ڈالیں گے, اور ان کو خوض فی الآیات کہا گیا ہے. اسی واسطے قرآن پاک کی تفسیر یا تو قرآن پاک سے ہوتی ہے یا حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے یا حضرات صحابہ کے تشریحات سے ہوتی ہے اور ان کے عمل سے ہوتی ہے, توارث عملی سے ہوتی ہے. قرآن پاک کی تفسیر بہت سی تفصیلات کے ساتھ متعلق ہے اصل میں. تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ چار آدمی بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ سامنے لے کے بحث مت کیا کرو, دین اس طریقے سے سکھانا کرو. اس میں گمراہی کا پہلو زیادہ ہے, غلطی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہو. آدمی تو اخلاص کے ساتھ میں قرآن پاک اس لیے لے کے بیٹھا کہ اللہ کا کلام ہے, ہم لے کے بیٹھیں گے بھائی کچھ نہ کچھ, بجائے اس کے کہ کوئی ڈرامہ دیکھیں, کوئی فلم دیکھیں, کوئی دوسرا کام کریں. اسے تو بہتر یہ ہے کہ چلو قرآن پاک کی تفسیر لے کے ایک ٹرانسلیشن لے کے بیٹھ جائیں گے. پھر اس کے اب اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ چار آدمی چار قدم کی بات شروع کر دیتے ہیں, اس میں اپنی رائے زنی کرتے ہیں, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اب یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو بولے تو قرآن پاک میں کیا ہے, دوسری جگہ کیا معلوم کہ آپ نے جو بات کہی وہ کس کے خلاف میں گئی, کس کے اگینسٹ میں گئی, کس کے اگینسٹ میں نہیں گئی. وہ مقصدہ اس میں ہے, اس لیے منع کیا جاتا ہے امت کو کہ تم دین کو سیکھنے کے واسطے اس راستے پہ مت چلو, یہ راستہ صحیح نہیں ہے دین کو اختیار کرنے کا. یہ فرما ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. فلا یغرورک تقلبہم فی البلاد, نہ دھوکہ دے آپ کو, نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا. یہ ایک بات ہے جی. وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جدال کرتے تھے اللہ کی آیتوں میں وہ سب کفار تھے, مشرکین تھے, کیونکہ مومن تو کرتے ہی نہیں تھے ایسی حرکت, سارے صحیح تھے. تو مشرکین جو تھے وہ جدال بھی کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی کرتے تھے, قرآن پاک کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر یہ مشرکین مکہ تو یمن کے سفر بھی ہو رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں, ملک شام کے سفر بھی ہو رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں, خوب مزے آ رہے ہیں, اور بیت اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے لوگ عزت بھی کر رہے ہیں, ہدیے تحفے بھی ان کو مل رہے ہیں, کاروبار بھی ان کے اچھے چل رہے ہیں. تو ان کا اچھے حالت میں ہونا ان کو خود بھی دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اور دوسرے آدمی کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی بدتمیزی کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو سہولت کیوں دی ہوئی ہے. اور آج بھی یہی ذہن پایا جاتا ہے, اگر یہ ناحق ہے تو اللہ پاک نے ان کو اتنی سہولت کیوں دی ہوئی ہے, اتنی ترقیات ان کو کیوں دی ہوئی ہیں. اللہ نے فرما فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد, شہروں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے, یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے, یہ ہم نے ان کو موقع دیا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ایسے ہی ہوا جیسے قذبت قبلہم قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا, والاحزاب من بعدہم, اور مختلف قسم کی جماعتیں گروپس آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد, انہوں نے بھی اپنے قوم کو اپنے قوم کے نبی کو جھٹلایا تھا, ان قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا. وحمد کل امت برسولہم لیاخذو, اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کو گرفتار کرے, اس کو پکڑے تاکہ اس کو قتل کرے, اس کو مارے. نہ صرف مخالفت کی بلکہ اتنا مخالفت کی کہ ہر امت نے اپنے پیغمبر کو گرفتار کر کے اس کو قتل کرنے تک کے ارادے کیے. وجادلوا بالباطل, اور باطل کے ساتھ ناحق جدال کرتے رہے. جدال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی حالت اچھے یا مزے کی حالت میں ہو تو اس سے آپ دھوکے میں نہ جائیں, کہ پچھلی قوموں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہے. لیدحضوا به الحق, تاکہ وہ حق سے ہٹائیں, جدال کرتے رہے تاکہ خود کو بھی حق سے ہٹائیں دوسرے کو بھی حق سے ہٹائیں. جدال کرتا کیوں ہے آدمی, بحث کرتا کیوں ہے, لڑتا کیوں ہے, انکار کرتا کیوں ہے, تاکہ اس کو نہ مانے اور دوسرے کو بھی قائل کرا کے یہ بات ماننے کی نہیں ہوتی. فأخذتهم, میں نے مگر پکڑا ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے پچھلی قوموں نے ایسا کیا, قوم نوح نے بھی کیا تھا, بعد کی قوموں نے بھی کیا تھا, اور جدال بھی کیا تھا, نبی کے ساتھ گستاخی بھی کی تھی, ستایا بھی تھا ان کو, بہتوں کو مارا بھی ہے. فأخذتهم, پھر میں نے پکڑ لیا. تو ان لوگوں کا گھومنا پھرنا تم کو پریشان نہ کرے, میں نے چھوڑا ہوا ہے ان کو, جس وقت مجھے پکڑنا ہوگا میں پکڑ لوں گا ان کو, جیسے چھوڑنے والا بھی میں ہوں ان کو, ڈھیلی ڈوری میں نے دی ہے, امتحان کے لیے استدراج میں نے دیا ہوا ہے, اور پھر یہ کہ پکڑنے والا بھی میں ہوں. مگر یہ خود بھی دھوکے میں نہ آئے کہ باوجود حق کی مخالفت کرنے کے ہم مزے میں ہیں تو ہم غلطی پر نہیں ہیں. شاید اور دوسرے بھی دھوکے میں نہ کہیں کہ بابا جی اتنا سب کچھ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لوگ مزے میں کتنے ہیں. فاخرتہم فکیف کان عقاب, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے رہا میرا پکڑنا. میں نے قوم نوح کے حالات پورے سامنے ہیں, قوم سمود کے حالات پورے سامنے ہیں, قوم عاد کے ہیں, قوم لوط کے ہیں, قوم شعیب کے ہیں, اصحاب عیکا کے ہیں, قوم فرعون کے ہیں, خود فرعون کے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں فکر کے فکان عقاب, تم لوگوں کے تو سامنے یہ سارے حقائق ہیں کہ جب میں نے پکڑا تو کیسا رہا میرا پکڑنا, اور جب تک میں نے ڈھیل دی تھی تو وہ خود بھی غلطی میں تھے, دوسرے بھی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو رہے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمانے سے مراد آپ کو خطاب کرنا نہیں ہے, آپ کے ذریعے سے سارے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچا دینے کا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرنے والا اگر چند دن کے لیے آپ کو مزے میں نظر آئے تو خود اس حق قبول نہ کرنے والے کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اور ایمان والے کو تو خصوصیت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان کے بارے میں کہ کیوں ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے. ان کو اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں یہ ڈھیلی ڈوری دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس مصلحت کو. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور ایسے ہی تمہارے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کافروں کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہیں. وہ ثابت رہے گی اور ثابت ہے کہ جو کافر ازلی پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ کافر ہی ہو کر پیدا ہونے والا ہے اور کافر ہی ہو کر مرنے والا ہے وہ بھی طے ہے, اور اس کا جہنمی ہونا بھی طے ہے, لہذا وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں. تو جو کافر ہوگا وہ جہنم میں ہی جائے گا. دنیاوی اعتبار سے تھوڑے سے مزے میں دکھنا, آرام میں دکھنا, یہ دھوکہ نہیں کھانے کی چیز ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتے ہوئے ایمان والوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضمون بیان کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت بے پناہ ہوئی اور ہمیشہ دنیا میں ہوتی ہے, اور ابھی بھی مسلمان کی اسلام کی مخالفت بے پناہ ہوتی ہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا حق و باطل کی کشمکش کا, امتحان کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی ان کی ایک عجیب عادت ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ زیادہ حالتوں میں کمزور ہوتے ہیں, کم حالتوں میں بہت طاقتور ظاہر ہوئے ہیں اور دکھائے گئے ہیں. ایک زمانہ مسلمانوں کا بھی تھا, مسلمانوں کا بھی ٹرن تھا, مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, مسلمانوں کا غلبہ تھا, ان کا اقتدار تھا, وہ زمانے کی کیفیت الگ تھی, اس کے حالات الگ تھے, لیکن پہلے بھی بعد میں بھی پچھلی قوموں میں بھی اور زیادہ عرصہ مسلمانوں پر, زیادہ دنیا میں زیادہ جگہوں پر مسلمانوں پر ایسے ہوا ہے کہ ان پر کمزوری والا پہلو ہوتا ہے, دوسرے ان پر غالب رہتے ہیں, ان پر ظلم کیا جاتا ہے, ان کو ستایا جاتا ہے, ان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کے مضمون میں کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی طرف سے تو تم کو تکلیفیں اس طرح کی پیش آتی رہتی ہیں, جدال کی, جھگڑے کی, بحث کی, تکلیف پہنچانے کی, اور حاملین عرش جو ہیں وہ تمہارے ساتھ کتنے ہمدرد ہیں, کتنے خیر خواہ ہیں, اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں. عرش کے حاملین یعنی فرشتے جو ہیں وہ تمہارے خیر خواہ ہیں, وہ تم سے محبت کرنے والے ہیں, وہ تم کو چاہنے والے ہیں. تو دنیا میں تو چند روز رہنا ہے خالی, اس کے بعد ہمارے پاس آ جانے والے ہیں, یہ سارے مخالفین سے چھٹکارا ہونے والا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ جن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہونے والا ہے وہ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ تم کو بہت چاہتے ہیں. تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی. الذین یحملون العرش ومن حوله, جو لوگ اٹھانے والے, جو فرشتے اٹھانے والے ہیں عرش کو, اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف میں ہیں, جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ اور جو اس کے اطراف میں ہیں, یسبحون بحمد ربهم, وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون به, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں. تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے, وضاحت کروں گا میں اس کی. جو حاملین عرش ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. بھائی عرش کو اٹھانے والا ایک ہے, اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے تو غائب نہیں رہیں گا نا وہ. نہیں, وہ ایمان رکھتے ہیں. وہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو یہ جو حاملین عرش ہیں تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں, ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے ہمارے رب آپ وسیع ہیں ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے, آپ حاوی ہیں ہر شے پر علم کے اعتبار سے, ہر چیز کا آپ کو علم ہے, اور رحمت کے اعتبار سے بھی آپ حاوی ہیں کہ ہر شے پر آپ کی رحمت ہے, آپ کی رحمت ہی غالب ہے. فاغفر للذین تابوا, تو آپ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی, توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیجئے, وہ سفارش کرتے رہتے ہیں برابر. واتبعوا سبیلک, اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے دعا کرتے رہتے ہیں, اے آپ یعنی اللہ کے راستے پر, سبیلک سے مراد سبیل اللہ, اللہ کے راستے پر یعنی اللہ کی مرضیات پر چلنے والے جو ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, ان کو معاف کر دیجئے, وقهم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا دیجئے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں حاملین عرش کہ اے ہمارے رب، اور داخل کر دیجئے آپ ان ایمان والوں کو ان جنتوں میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. عدن کہتے ہیں دائمی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں. التي وعدتهم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم، اور داخل کر دیجئے جنتوں میں ان کو بھی جو ان کے والدین میں سے نیک ہیں. جنتی جو ہیں، جنتی جنتیوں کے والدین کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ جنتی کو مزہ اپنی جنت میں اس وقت آنے والا ہے جب اس کے خاندان والے قریب کے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے قریب قریب ہوں گے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے زیادہ زیادہ افراد اس کے قریب قریب رہیں. ومن صلح، جو اچھے ہیں ان کے آبا میں سے، یعنی جو ایمان والے ہیں. وہ ازواجہم، اور ان کے ازواج میں سے، ان کی بیویوں میں سے، بیویوں کے لیے ان کے شوہروں میں سے. زوج اصل میں دونوں طرف بولے جانے والا لفظ ہے. بیوی کے لیے شوہر زوج ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے. تو جو ازواج ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے. ان وذریاتہم، اور جو ان کی اولاد، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے، اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے ان میں سے جو صالح ہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وقیہم السیئات، اور برائیوں سے بھی ان کو بچائیے. حاملین عرش یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور برائیوں سے ان کو بچائیے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو سیئات سے بچا لیا گیا قیامت کے دن، بس سیئات کے نتائج سے بچا لیا گیا قیامت کے دن، تو بس اس پر رحمت ہو گئی آپ کی. وذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ حاملین عرش کی دعا ہے. وہاں سے ویستغفر ربنا وسعتا سے لے کے یہاں تک پورا حاملین عرش کیا دعا دیتے ہیں اس کا بیان ہے. ان آیتوں میں چند مضامین ہیں، تھوڑی تھوڑی سے مختصر مختصر وہ سنانے کی کوشش کروں گا میں. ایک مضمون تو یہ ہے کہ حاملین عرش جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو اس وقت جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور ایک وہ جو قیامت کے دن عرش کے اٹھانے والے ہوں گے. قیامت میں اٹھانے والے جو ہیں نا وہ آٹھ ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تمہارے رب کے عرش کو اس دن یعنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. اور اس وقت جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات اس کی بیان فرمائی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں کچھ تفصیلات حاملین عرش کی، بڑی عجیب و غریب ہیں. اور پھر یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حاملین عرش ہیں وہ، اور جو ان کے اطراف ہیں عرش کے، عرش جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. عرش کے اصل معنی تخت کے آتے ہیں. حدیث شریف میں ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ عرش کے جو قوائم ہیں، جو ستون ہیں، وہ کتنے ستون ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن دو ستونوں کے درمیان کی مسافت عرش کی 80,000 سال کی مسافت ہے، سب سے زیادہ تیز پروازی کے ساتھ، سب سے زیادہ جتنی تیز سرعت کے ساتھ کوئی سواری سفر کر سکے اس کے ساتھ میں، صرف دو قوائم کے درمیان. قوائم کہتے ہیں دو پلروں کو، دو قوائم کے درمیان کی مسافت 80,000 سال کی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کے قوائم کتنے ہیں وہ نہیں معلوم، پھر وہ بڑا کتنا ہے نہیں معلوم، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کچھ حیثیت نہیں رکھتے اس کے سامنے. چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حاملین عرش جو ہیں چار، اس میں سے ہر ایک کا قدم جو نیچے سے نیچے تحت السرا ہے وہاں میں ہے، اور اس کا سر عرش سے اوپر ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا عرش جو ہے ان کے کندھے کے پاس آتا ہے، اس سے اوپر ان کا سر جاتا ہے. اور فرمایا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے، ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اجازت دی ہے کہ حاملین عرش کی میں سے کسی کا کچھ حال لوگوں سے میں بیان کروں. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے حاملین عرش کی. پھر فرمایا کہ اس کی کان کی لولکی سے لے کے اس کے مونڈے کے درمیان کی مسافت 700 برس کی مسافت ہے. من شحمتی ادنی الا من کبھی، اس کی کان کی لولکی جو ہے لو، اس کے درمیان اور اس کے مونڈے کے درمیان کی جو مسافت ہے ایک ایک حاملی عرش کی، وہ 700 برس کی مسافت ہے. اگر کوئی تیز رفتار سواری 700 سال چلتی رہے تو اس کی کان کی لولکی سے لے کے اس کے مونڈے تک جائے گی. اچھا، یہ سب باتیں روایتوں میں ہیں، حدیث میں ہیں، تو کبھی بھی اس کو فرضیات پہ محمول نہیں کرنا، شک میں نہیں جانا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حدیثیں شکی لوگوں کے سامنے سنانا بھی نہیں کہ کہیں وہ بےمانی نہ ہو جائے کم بخت انکار کر کے، کیونکہ شک والی بات میں یا سکتا ہو سکتا، بلکہ اگر بول دیا تو گیا ایمان، جب تک اس کو معلوم نہیں ہے خاموش ہے، لیکن کوئی بات اس کے سامنے ایسی آئی. اور ہمارے پاس یہ جو اس وقت جو دین سے دوری ہے اس میں ایسی باتیں بعض مرتبہ اس قسم کی چیزیں آدمی کی زبان پہ جرت کی آ جاتی ہیں، اور بہت سے کلمات کفر کے ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں یہ کنفرم کرنا، اور جب حدیث میں ہے تو چاہے وہ سمجھ میں آنے والی ہو چاہے نہ ہو. اصل میں میرے دوستو یہ دنیا کے اندر کا جو سامان سودا ہے نا، یہ اتنا چھوٹا اتنا معمولی ہے کہ وہ عالم آخرت کے مقابلے میں اس کو کوئی جوڑ اور کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. مولانا محمد عمر پالنپوری سمجھایا کرتے تھے کہ انڈے کے اندر انڈے کا بچہ جب بن جاتا ہے، مرغی کا بچہ جب بن جاتا ہے انڈے کے اندر، تو وہ انڈے کے اندر اس کو ایک دنیا نظر آتی ہے پوری، اس واسطے کہ انہیں ابھی اس کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. انڈے کے اندر یہ وہیں کھایا وہیں پیا وہیں بڑھاوا وہیں جانا ہے، جان آنے کے بعد میں بھی تو بہت دن گھومتا ہی رہا. بچہ جو ہے انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں بہت گھومتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ڈبکیاں مارتا رہتا ہے، پانی میں تیرتا رہتا ہے، اس کو تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اب وہ گھومتا بھی رہتا ہے. لیکن اگر وہاں پر اس کا کوئی تعارف کرائے کہ تو اس میں سے اگر خول میں سے نکل گیا تو ایک بڑی دنیا ہے، وہاں پہ انڈا کچھ نہیں ہے، ایسے کروڑوں انڈے آ سکتے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تجھے رہنے کا جو کھراڑا دیں گے نا گھر والے، وہ یہ تیری دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ وہ تیرے انڈے سے 10 گنا بڑا ہے، جہاں پہ تیرے کو رکھیں گے یہ لوگ دانا چارہ کھانے کے واسطے، تو اس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہاں پہ میں پورا گھوم کے دیکھ لیا، چوتھرا سے چکر مارتے رہتا ہوں میں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن جیسے وہ چھلکا ٹوٹتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ واقعی لوگوں نے صحیح بتایا تھا مجھے، بھائی غیب کی دنیا تھی نا تو اس کے اس جگہ کے اعتبار مجھے تو صحیح بتائی گئی تھی. اس کو تو اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، تشبیہ ہی نہیں دے سکتے اس کے ذات میں کہ انڈے کی دنیا کو باہر کی دنیا سے کچھ جوڑ بھی ہے کیا. یہ تشبیہ جو ہے نا یہ کسی درجے میں کچھ جوڑ ہے پھر بھی، کیونکہ انڈا بہرحال دنیا میں ہی ہے. عالم آخرت جو ہے نا اس دنیاوی زندگی سے اس کی اتنی بھی مناسبت نہیں ہے. جو اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے، اس کائنات کے بعد کی جو کائنات ہے، اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، اس عالم کے بعد کا جو عالم ہے، اس کو اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جتنی ایک انڈے کو اس پوری کائنات سے جو بچہ باہر آنے کے بعد میں دیکھتا ہے. ایسے یہ آسمان اور زمین ٹوٹنے والا ہے ایک دن، ادھر سماؤن شکت آسمان پھٹ جانے والا ہے، ادھر سماؤن فطرت آسمان پھٹ جانے والا ہے، ادھر کواکب انتثرت ستارے گر پڑنے والے ہیں، ادھر بحار سجرت سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، سمندر بھڑک جائیں گے آگ سے، آگ میں مبدل ہو جائیں گے، کیا رہ جانے والا. اس وقت جو ہے اس عالم دوسری جو عالم دوسرا جو عالم ہے وہ کھل جائے گا انسان کے سامنے. وہاں جب یہ انسان پہنچے گا تو یہ جو کائنات ہے یہ کچھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گی. وہ جو حدیث شریف ہے بالکل صحیح حدیث ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت اس دنیا کی اللہ کے پاس ہوتی تو کافر کو گھول پانی کا نہیں دیتے. ایک مچھر کا پر ہمارے نزدیک مچھر کے پر کی جو حیثیت ہے، اللہ کے یہاں اس پوری زمین پورے ارتھ کی اس پورے سسٹم کی اتنی بھی نہیں ہے. اب ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم ہیں اتنے سے اور دیکھا ہم نے اسی کو ہے، یہی ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس پورے آدم میں اگر تھوڑا سا حصہ ہمارے اقتدار کا بڑھ گیا، ایک مکان سے 2 مکان مل گئے، 100 گز سے 200 گز کا گھر ہو گیا، 500 گز کا گھر ہو گیا، تو اپن سمجھتے کہ اپنے سے بڑا تو فرعون بھی نہیں تھا. تاثر ہی غلط ہو جاتا ہمارا. پوری دنیا پر اگر کسی کو حکومت ہو جائے تو وہ کیا سمجھے گا؟ ہم تقلیم کی بادشاہت مل جائے، سارے سمندروں پر اس کو سلطنت مل جائے تو وہ کیا سمجھنے والا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اس دنیا سے باہر ہم جائیں گے تو وہ بالکل دوسری دنیا ہے. اس کی وسعتیں الگ ہیں، وہاں کی چیزیں ویسی ہیں. اب حاملین عرش کی یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، اور یہ تو 4 ہیں وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور جو عرش کو یہ تھامے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عرش کو ان لوگوں نے تھاما تو یہ گھٹنے کے بل گر گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو، تو پھر یہ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اور اٹھائے ہوئے ہیں. اور جب قیامت ہوگی تو اس وقت اللہ کا جلال ہوگا اور عرش میں ایک بھاری پن آ جائے گا، اور اس وقت ایسے اور 4 فرشتے ایڈ ہوں گے. سمجھ آ رہا ہے اس کو اٹھانے کے. قرآن پاک میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، اور اس کے اطراف میں جو ہیں جو اس کی اطراف میں عرش کا طواف کرنے والے سب فرشتے ہیں ان کے بارے میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تفسیر مظہری میں اور ایسے فخر الدین رازی نے بھی اور ایسے ہی صاحب تفسیر کشاف میں بھی اور روح المعانی کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیلات ہیں. انہوں نے فرمایا ہے, انہوں نے جو روایتیں نقل فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سرکل ہے عرش کے اطراف جو ومن حولہ کا 70,000 صفے ہیں فرشتوں کی. پہلا سرکل جو ہے پہلا سب پہلا ہے 70,000 صفوں کا. ایک صف میں کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں فرشتے اس کا بیان نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایسی صف قطارن بعد قطارن یکے بعد دیگرے 70,000 صفوں کا ایک سرکل ہے, یہ سارے طواف میں مشغول ہیں. ان 70,000 صفوں کے پیچھے 80,000 صفوں کا ایک سرکل ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ تسبیح میں مشغول ہیں اور ان کے ہاتھ جو ہے نا ایسا ادب کی خاطر ان کی گردنوں سے لگے ہوئے ہیں اور وہ 80,000 صفوں کا سرکل ہے. اور اس کے بعد جو ہے 100,000 صفوں کا ایک سرکل ہے الذین یحملون العرش ومن حوله اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ایسے جیسے کہ نماز میں لوگ ہاتھ باندھتے ہیں, ان کے بائیں ہاتھ پر ان کے دائیں ہاتھ ہیں. یا اور پھر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی تسبیح دوسرے کی تسبیح سے مختلف ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جن لفظوں سے کر رہا ہے دوسرا ان لفظوں سے نہیں کرتا, دوسرا جس سے کر رہا ہے تیسرا ان سے نہیں کرتا. یہ حاملین عرش ومن حولہ ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ, ایک ہیں عرش کو اٹھانے والے اور ایک ہیں عرش کے اطراف میں. تو 70,000 صفے گردش کرنے والوں کی ہے, طواف کرنے والوں کی ہے, اور 70,000 فرشتے 70,000 صفے 80,000 صفے ان کے اطراف میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر بیان کرنے والوں کی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نماز کی حالت میں ٹھہرے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کی صفے 100,000 ہیں, ایک صفے میں بے شمار ہیں ایک صف کے اندر. ان 100,000 صفوں کے اندر ہر فرشتہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے جو دوسرا فرشتہ نہیں کرتا, ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے کہ وہ تسبیح کیا بیان کرے گا. یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والوں کے لیے سفارش کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں. اس سے اللہ کی عظمت اور جلال کا اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک کتنے عظیم ہیں اور کتنے صاحب جلال اور صاحب مرتبت ہیں, کتنے قدوس ہیں وہ, اور کتنے جو ہے کبریائی ان کے اندر ہے, کتنی عظمت اور بڑائی ان کے اندر ہے, کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. محمد ابن اسحاق جو ہیں بہت بڑے مورخ ہیں, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ کلام تورات اترنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم پہاڑ کو دیکھتے رہو, اگر پہاڑ نے میں وہاں تجلی کروں گا, اگر میری تجلی کو برداشت کر لیا پہاڑ نے تو تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ نہیں کر سکو گے. اللہ پاک کو معلوم تھا کہ پہاڑ تو ایک کہاں سے برداشت کرنے والا ہے, اور ذاتی تجلی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ آ جانے والے نہیں تھے وہاں پہ, صرف ایک جھلک. تو اس کی تفصیل میں محمد ابن اسحاق کی ایک تفصیلی روایت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی اپنی کتاب میں, جس میں اسی طرح کا سرکل بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کی تجلی سے پہلے حاملین عرش کا نزول ہوا تھا وہاں پہ. ایک آیا 80,000 فرشتوں کا, پھر دوسرا آیا 80,000 فرشتوں کا, پھر تیسرا آیا 80,000 فرشتوں کا جلوس, پھر صفے فرشتوں کی صفے بننی شروع ہو گئیں, اور ایسی تسبیح ایسی تقدیس اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل اور بزرگی اور اتنی آوازیں ہو گئیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوش تجلی سے پہلے ہی برخاست ہو گئے تھے. وہ عظمت ویسی تھی کیونکہ اللہ کی تجلی ہونے والی ہے, تو اس کے استقبال کے واسطے اور اس کی تمہید کے واسطے جو فرشتوں کا جلو آیا, فرشتوں کی جو صفیں آئیں, فرشتوں کا جو لشکر نازل ہوا, اور پھر ان کے مرتبے ہیں بے حساب, کس مرتبے کے ہیں, کون کس مرتبے کا ہے, کون کس مرتبے کا ہے, کون کس مرتبے کا ہے, اس کے اعتبار سے ان لوگوں کا ایک وہ سلسلہ تھا ان فرشتوں کی جماعتوں کا اور ان کے گروپس کا. تو وہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہیں بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ پاک نے تجلی تو فرما ہی دی چکے, اتنا انتظام ہو ہی گیا تھا, تو طور پہاڑ جو ہے نا وہ خود ہی قائم نہیں رہا اپنی جگہ پر. فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا. تو یہ حاملین عرش اور ان کے اطراف رہنے والے ایمان والوں کے واسطے دعا کرتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. یہ جو دعا ہے دعا کے مضمون میں جو باتیں ہیں وہ تو رہیں گی, لیکن میں ایک مضمون تھوڑا سا جو بہت پیش آتے رہتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا کان پہ ڈال دیتا ہوں میں, چونکہ لوگ آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. فرقہ مشبہہ ایک فرقہ گزرا ہے, اس کو فرقہ مجسمہ بھی کہتے ہیں, باطل فرقوں میں جو مسلمانوں میں گزرے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ایک فزیکل وجود رکھتے ہیں، ان کی بھی حدود اربع ہیں، لیمٹس ہیں، لمبائی چوڑائی ایسا. اور اہل سنت والجماعت کے پاس میں یہ عقیدہ گمراہی ہے. تو یہ جو فرقہ مجسمہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے اور فرشتے جو ہیں نا وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. امام رازی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہو اور فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا ہے، تو یہ چار فرشتے جب اللہ میاں کو اٹھا لیے تو انہوں نے ان کو سمیٹ لیا، اللہ کو سمیٹ لیا. اللہ کو جب سمیٹ لیا تو جیسے چھوٹے بچے کو گود میں لے لیتے ویسا لے لیا ان چاروں نے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں. تو اب بڑا کون ہو گیا اس میں؟ یہ فرشتے بڑے ہو گئے، ان کی عبادت ہونی چاہیے پھر تو، یہ لائق عبادت ہونا چاہیے کیونکہ اللہ میاں کو کور کر کے بیٹھے رہے ہیں لوگ. تو یہ سمجھتے نہیں بے وقوف کہ جو اللہ تعالیٰ عرش پر اللہ تعالیٰ کو بٹھا دیتے ہیں تو یہ الرحمن العرش استوا متشابہات میں سے، خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ جو آپ نے آج کل سلفیوں کو بھی سنا ہوگا کہ اللہ میاں عرش پہ ہے، اللہ میاں عرش پہ ہے، اور یہ بہت حجت کرتے رہتے ہیں یہ عرب اس معاملے کے اندر، تو ان کی گمراہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ کتنے گمراہ ہیں اس معاملے میں، وہ لوگ غلطی پر ہیں، سری غلطی پر ہیں، اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا بک رہے ہیں، اس میں کتنی کفریات بک دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ اللہ پاک کو اٹھا لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی جگہ، ان کے خاص احکام کے نازل ہونے کی جگہ، ان کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ، کائنات کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کا نام عرش ہے اصل میں، جہاں سے کائنات کو شروع فرمایا اللہ پاک نے. یہ تھوڑی کہ اللہ پاک وہاں آ جائیں گے، اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے کسی چیز میں آ جانے سے، کسی تخت کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ جانے سے، کوئی چیز ان کو احاطہ کر لے، کوئی گھیر لے، کسی چیز پر وہ آ جائیں، اللہ پاک اسے سبحان ہے، ایسی بات نہیں بولی رہی. یہ فرقہ مجسمہ کا عقیدہ ہے اصل میں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا جملہ دیکھیے، ویؤمنون بہ، حاملین عرش اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو میں نے توجہ دلائی تھی اسی لیے دلائی تھی، ایمان غیب کا معتبر ہوتا ہے. ان حاملین عرش کو اللہ پر ایمان لانے والا بتایا جا رہا ہے. تو اگر اللہ میاں وہی کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے تو ایمان کس بات کا ہو رہا ہے؟ مشاہدے کا نام تو ایمان ہوتا نہیں نا بھائی، ایمان کا تعلق ہوتا ہی غیب سے ہے. اللہ پاک ان کے لیے بھی غیب میں چھے، یہ ہے بات سمجھنے کی. حاملین عرش کے، حاملین عرش سے بھی اللہ رب العزت غیب میں ہے، اسی وجہ سے حاملین عرش ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. اگر حاملین عرش کے لیے اللہ پاک عرش پر موجود ہے تو وہ تو معائنے میں ہے، وہ تو مشاہدے میں ہے، وہاں پہ ایمان لانے کی کیا بات ہے؟ ایمان لانے کی بات بولنا ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں بٹھایا جاتا. عرش ایک ہے، مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بہت عظمت والی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی عظمت کا خود اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ اس میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی مناسبت نہیں، اللہ اس سے وراء الورا ہے. ان کی قدرت کے مقابلے میں، ان کی ذات کے مقابلے میں یہ ایک ذرہ ہے، رائی کے ذرے کے جیسی حیثیت بھی نہیں ہے عرش کی، اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں، اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں عرش کرسی رائی نہیں ہے، ایک خشخاش کا دانا نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں. اللہ پاک کا معاملہ اس سے بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اگر یہ مضمون سمجھ میں آ گیا تو پھر ایک اور مضمون آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جا سکتا ہے اسلامیات کا، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کے پاس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرش سے افضل ہے. روضہ مبارک میں وہ جگہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے، پورا روضہ نہیں، پورا حصہ نہیں، بلکہ جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور جو جگہ آپ کے جسم مبارک کو لگی ہوئی ہے، وہ جگہ عرش سے افضل ہے علماء کے پاس. چونکہ یہاں تو حضور ہیں، وہاں اللہ ہے نہیں. لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھا دے رہے ہیں حضور کو، وہاں پہ اللہ پاک ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ نہیں ہوتی، وہ ظرف نہیں ہوتے، وہ مضروف نہیں ہوتے، وہ حال نہیں ہوتے، وہ حلول نہیں کرتے، ان کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، ان میں خروج نہیں، ان میں دخول نہیں، ان میں ذہاب نہیں، ان میں ایاب نہیں. کسی جگہ ہے بول کے نہیں بول سکتے، کسی جگہ نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے. آپ اللہ کو یہ احکام نہیں لگائے جا سکتے، اسی لیے ہر جگہ بھی ہے بولنا پڑتا، اور یہ ہے کہ سب سے سبحان ہے یہ بھی بولنا پڑتا ہے. اور وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ عرش پہ تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ، تم لوگ یہ بھی بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، تو طہارت خانے میں بھی ہیں، کمرے میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں. وہ عربوں کو دیکھیں گے آپ، ان کے ویب سائٹ کو کھولو، آپ کو یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں اس میں. ہر ایک کے لڑنے کے انداز الگ الگ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بدعتی کس چیز میں لڑتا ہے, فلاں کس چیز میں لڑتا ہے, غیر مقلد کس میں لڑتا ہے, تو یہ سلفی اس میں ہی لڑتا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے عقیدوں کے بیان میں آ کے یہاں آ کے وہ لوگ آپ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مولویوں کو نہیں تنگ کر سکتے, کیونکہ یہ مولویوں تو ان سب چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوئے ہیں, وہ لوگ تنگ نہیں ہوتے اس سے, لیکن پبلک جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ وغیرہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو چیزیں بولنے کی ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, جو نہیں بولنے کی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, جو سمجھ میں آنے کی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, جو نہیں سمجھ میں آنے کی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. ایک طوفان بدتمیزی پھیلی ہوئی ہے. اس لیے میں ان مضامین کو تھوڑا چھیڑ کے آپ کا ذہن بنا دے رہا ہوں, تھوڑا تیار کر دے رہا ہوں آپ کے ذہن کو, کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کنفیوژن ہو جائے, کوئی اشتباہ ہو جائے, تو یا تو اتنی ہی بات سے یہ بات کافی ہے آپ کو, نہیں ہے تو پھر عالموں کے پاس آ کے اس سے تسلی کر لو, صفائی کر لو اس معاملے کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات کہی گئی, لوگوں نے بڑا بدتمیزی کی کہ یہ علماء کیسے جوالا ہیں. یہ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ علماء کیسے علماء ہیں, کہ یہ تو جوالا ہیں, کہ عرش سے جو ہے نا اس کو بڑھا دیا. بھائی یہ تو سمجھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے نا عرش سے بڑی ہے. تو وہ جگہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عرش سے لگی ہوئی ہے, وہ عرش سے کیوں کر نہیں بڑھ جائے گی, جبکہ عرش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لگے ہوئے نہیں ہے. عرش سے ایک عام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, یہ ہے مسئلہ. بہرحال حاملین عرش جو ہیں ان کی طرف سے اس دعا کا بیان ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں, اور اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں, ایمان والوں کے لیے جنت میں داخلے کو مانگتے رہتے ہیں, ایمان والوں کے ماں باپ کو اور ان کی بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں داخل ہونے کا ان کے ساتھ میں مطالبہ کرتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا, اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ لوگ کہاں ہیں, تو وہ کہیں گے کہ وہ اتنے بڑے اعمال انہوں نے نہیں کیے, لہٰذا یہ درجہ ان کو نہیں ملا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں نے جو اعمال کیے تھے وہ میں نے اپنے لیے بھی کیے تھے, ان کے لیے بھی کیے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا اب تو وہاں گیا نا, تو اب اس کو خوف نہیں رہے گا, ذرا ذرا ہمت سے بولنے کی عادت ہو جائیں گی. وہاں جنت میں پہنچ گیا, اس کو پتا چل گیا کہ اب نہیں پکڑا نہیں گیا, میں چھٹ گیا بھائی بول کے, تو وہاں آنے کے بعد میں بڑی بڑی باتیں کرے گا, تو اس میں یہ بولے گا کہ یہ تو میں نے جو ایمان اعمال کیے تھے وہ تو اپنے لیے بھی کیے تھے, ان کے لیے بھی کیے تھے. دنیا میں جب آدمی کماتا ہے تو کیا بولتا, اپنے لیے بھی کما رہا ہوں ان کے لیے, بلکہ یہی بولتا کہ میں اپنے لیے تھوڑی کما رہا ہوں آپ کے لیے ہی کما رہا ہوں بولتا, حالانکہ خود نہیں کھا رہا کیا, لیکن بولتا ایسا ہے. تو اعمال کے اعتبار سے بھی یہی بولے گا کل قیامت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس سے خوش ہے بندے سے, جنت کا فیصلہ کیا ہوا ہے, فرمائیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی, اس کے جو متعلقین ہیں, ماں باپ ہیں, اولاد ہیں, بیوی بچے ہیں, اگرچہ درجات میں اس کے برابر کے نہیں ہیں, لیکن اس کی خوشی کے واسطے اس کے برابر لا کے رکھ دو, یہ درجے اس کو دے دو. مگر ایمان والا ہونا شرط ہوگا, وہ جتنے بھی ہیں ان میں جو ایمان والا ہوگا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے, جو ایمان والا نہیں ہے اس کے ساتھ تو جنتی نہیں ہے, اس وجہ سے اس کے ساتھ تو معذرت ہے. اس لیے یہ ہے کہ ومن صلح من آبائہم, جو صالح ہیں ان کے آبا میں سے, ازواجہم وذریاتہم, آپ ان کو بھی ان کے ساتھ میں شامل فرما دیجئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی شامل بھی فرما دیں گے. اب تعالی شانہ اپنے کرم سے ہم سب کو جنت بھی نصیب فرما دے اور اپنے متعلقین کے ساتھ جمع ہونا بھی نصیب فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, اس میں اثر پیدا فرما دیجیے, ہماری روح کو ہمارے قلب کو اس سے معطر و منور فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کی اور حدیث کی فہم نصیب فرما دیجیے, اے اللہ صحیح علم میں نصیب فرما دیجیے, اے اللہ اس پر عمل کا شوق نصیب فرما دیجیے, عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, عمل بھی کرا دیجیے. اے اللہ آپ کی حول و قوت سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ کی مدد اور تائید کے بغیر کوئی ذرہ خیر وجود میں نہیں آ سکتا, کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا جا سکتا, کسی برائی سے نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ آپ کی مدد نہ ہو. اے پاک پروردگار اپنے کرم سے آپ ہماری مدد فرمائیے, تائید غیبی کو شامل حال فرمائیے, دین پر چلنا دین پر جمنا آسان فرمائیے, دین کی محنت کرنا آسان فرمائیے, ساری دنیا میں دین کی محنت کرنے والا ہم کو بنا دیجیے, اور ہماری محنت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت کا سبب ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ اور اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا دیجئے, اخلاص ہمیں نصیب فرمائیے, ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے, ہمیں ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجئے, ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دیجئے, آپ کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت نصیب فرما دیجئے, صفت احسان کے ساتھ ہم سب کو مزین فرما دیجئے, اخلاص کا کمال نصیب فرما دیجئے, ایمان کا کمال نصیب فرما دیجئے, اخلاق ہمارے درست فرما دیجئے, حق و باطل میں تمیز نصیب فرما دیجئے، حق پر جمنے والا بنا دیجئے، اے اللہ حق کو حق دکھا دیجئے اور اس کا اتباع نصیب فرما دیجئے، باطل کو باطل دکھا دیجئے اور اسے اجتناب نصیب فرما دیجئے، اسے بچنا آسان فرما دیجئے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کی اولادوں میں برکت نصیب فرمائیے، ان میں صلاح و تقویٰ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، ہمارے درمیان کے اختلافات کو دور فرما دیجئے، ایک ساتھ کام کرنے والوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس ادارے میں رحمتیں نازل فرمائیے، اس ادارے پر فضل خاص فرمائیے، اے اللہ اس کی دشواریوں کو ختم فرمائیے، اس کے انتظامات کو آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے، اس کے لیے عوان و انصار میسر فرما دیجئے، اے اللہ تمام کام کرنے والوں اور کام کرنے والیوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کی جو حاجتیں ہیں اپنے کرم سے ان کا تکفل فرمائیے، ہمارے گھر بار میں جو حاجتیں ضرورتیں ہیں اپنے کرم سے ان کا تکفل فرمائیے، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر خاص فضل فرمائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر عام فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، مولا مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے اے اللہ اس کو خوشگمانی سے حسن ظن سے مبدل فرما دیجئے، مسلمانوں کی نفرت جو غیروں میں پائی جاتی ہے اے اللہ ان کے دلوں میں عقیدت و محبت پیدا فرما دیجئے، اے مولا کریم اسلام کے پیغام کو حکمت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ان تک پہنچنے کا انتظام فرما دیجئے، ان تک پہنچانے کا انتظام فرما دیجئے، اس کے لیے آپ ہمیں صلاحیتیں بھی نصیب فرمائیے اور توفیق بھی نصیب فرمائیے، اے اللہ حکمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ حکمت نصیب فرما دیجئے، صلاحیت نصیب فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیاطین کے شرور سے بچا لیجئے، سحر سے بچا لیجئے، آسیب سے بچا لیجئے، نظر بد سے بچا لیجئے، اے اللہ جنون سے بچا لیجئے، غلیظ گندی بیماریوں سے بچا لیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہے، اذان کے پانچ منٹ کے بعد بس نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنے بجے وقت ہو گیا نا؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله